جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل علم و حکمت سے بھرپور سلسلہ شرعی رہنمائی سے بھرپور سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کی کوس کی طرف, آپ کے سوالات شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے, کہاں سے پوچھا جا رہا ہے. اور مفتی جمیل اتاری مدنی مدظر اللہ علیہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. جی پہلی کال دیجیے سلسلے میں.
بچپن میں سردیوں میں لکڑیاں جلانے کے لیے موٹر سائیکل سے پیٹرول چوری کیا تھا اور معلوم بھی نہیں کہ کس کی بائک تھی, اب کیا کریں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں بچہ کسی کا نقصان کرے یا کوئی بڑا شخص کسی کا نقصان کرے
جی
تو اس نقصان کی تلافی اس کے مال سے کی جائے گی.
ٹھیک,
اب جیسے یہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں یا کسی شخص نے بھی اس طرح کیا ہو کہ کسی کا نقصان کیا, جیسے ایک مثال انہوں نے کہ سردیوں میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جلانے کا ایک معمول ہوتا ہے, لوگ اپنے گلی محلوں کے کونے پہ چونکوں پر جمع ہو کر کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاتے ہیں. اب پیٹرول کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کسی کی بائک سے نکال لیا تو بلا اجازت شرعی کسی کی اس طرح بائک سے پیٹرول نکالنا جائز نہیں تھا. اب کس کی بائک تھی یہ بھی ان کو نہیں معلوم
جی,
اور اب احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے
جی.
تو اب جس نے بھی جتنا پیٹرول نکالا تھا
ٹھیک ہے
تو اتنے پیٹرول کی جو قیمت واجبی بنتی ہے یا اتنا ہی پیٹرول
جی
وہ کسی غریب مستحق زکوٰۃ شخص کو دے دیں. اب حل یہی ہے کیونکہ اگر معلوم ہوتا کہ وہ بائک کس کی تھی تو پھر خاص اسی شخص سے رجوع کرنا پڑتا, اس سے معافی تلافی جو صورت بنتی تو وہ کرنی پڑتی. اب کس کی بائک تھی یہ معلوم نہیں ہے تو ایسے موقع پر کہ جب ہماری طرف سے کسی کا کوئی مال ضائع ہو جائے
جی
یا ہم پر کسی کا کوئی حق نکلتا ہے
جی
اور مالی اعتبار سے اور ہم اس صاحب حق تک پہنچ نہیں پا رہے, وہ مل نہیں رہا, اس کے ورثہ نہیں مل رہے یا وہ بالکل ان نون آدمی تھا جس کی تک کوئی رسائی کی اب صورت نظر نہیں آتی, تو اب جتنا مال ہماری طرف سے ضائع ہوا تھا جتنا تاوان ہم پہ لازم ہوا تھا اب وہ تاوان کسی مستحق کے زکوٰۃ شریف فقیر شخص کو دے دیا جائے اور نیت یہ کریں کہ اگر اس کے مالک سے میرا اگر جیتے جی کوئی رابطہ ہوا تو میں ضرور اس سے معافی تلافی کروں گا.
ٹھیک ہے
تو یہ اس کی طرف سے بطور صدقہ ایصال ثواب یہ صدقہ کر دیں.
ٹھیک ہے مفتی, اس میں اگر یہ تو پیٹرول کی بات کر رہے ہیں تو پیٹرول میں بھی یوں ہی, لیکن اگر کوئی معین رقم ہے مثال کے طور پر 10-20 روپے تھے, 50 روپے تھے, 5,000 روپے تھے, 50 لاکھ روپے تھے, وہ کسی بھی طریقے سے کوئی غلط وے اختیار کرتے ہوئے جو وہ ہتھیار لیے گئے کسی بھی طریقے سے لے لیے, اب وقت گزرتا گیا عمر بھی گزرتی گئی, کوئی ایسا ماحول ملا کوئی ایسا وقت آیا کہ دل پہ چوٹ لگی, خدا کا خوف دل پہ غالب آیا, فکر آخرت ہوئی اور اب ذہن بنتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا تھا میرے سے اور اس کی تلافی ہونی چاہیے
جی.
اب وہ پرٹیکولر بندہ بھی پتا ہے تو کیا اس کو دینا لازم ہوگا اور اس کے اوپر لازم ہوگا اگرچہ چھوٹی سے چھوٹی رقم ہو؟ ایک دوسری بات یہ کہ اب رقم جو اس وقت لی تھی بالفرض تو آج کی رقم کے حساب سے دینا پڑے گی، اس وقت کی رقم کے حساب سے دینا پڑے گی. اچھا کوئی چیز تھی، جیسے انہوں نے پیٹرول کا تذکرہ کیا، تو پیٹرول کبھی 10 روپے لیٹر بھی رہا ہوگا، آج 100 روپے سے بھی کراس کر گیا، تو اب اس میں قیمت کا تعین کیسے ہوگا؟
دیکھیں اس صورت میں یعنی جب بھی
جی
ہمیں یاد آ جائے
جی
تو اب اس کو بھولنا نہیں چاہیے.
ٹھیک
ہے، یعنی احساس کی بات ہے
جی.
تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جی مردہ ضمیری کی طرف چلے جاتا ہے، اب چھوڑو یار
بس
رہنے،
رات گئی بات گئی.
ہاں تو رات گئی بات گئی اس طرح نہیں ہوگا. یہ رات گئی بات گئی یہ دنیا میں تو آپ کہہ کے ٹال مٹولی کر لیں گے، لیکن یہ رات والا معاملہ
جی،
یہ غبن غصب دھوکا اس طرح کا معاملہ کل بروز قیامت سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی تھی تو وہ بروز قیامت اس کو اپنے سامنے دیکھے گا.
ٹھیک،
تو اس وقت بڑی مشکل ہو جائے گی، پیمنٹ تو اس وقت ہوگی نہیں، پیٹرول وہاں لا نہیں سکتے، جو چیز چھینی تھی
تلافی
کی مادی شکل میں کوئی صورت نہیں ہوگی. وہاں تو حساب کتاب ہوگا، اپنے نیکیاں دے دو
جی،
اگر نہیں ہے تو اس کے گناہ لے لو. یہ والا معاملہ تو بہت یعنی خسارے
والا محفوظ ہے.
تو اب یہ جس کو بھی اس طرح کا کسی نے اپنی ماضی میں کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خاص شخص جس کے ساتھ زیادتی کی، مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا، اس کو جیتے جی اس سے تلافی کرے، اس کی
ٹھیک
معافی طلب کرے، یہ آسان ہے.
ٹھیک
ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ دوسرا سوال کا جو تھا کہ وہ پیٹرول اس وقت جو قیمت تھی 10 روپے تھی لیٹر
جی،
اور اب تو 100 روپے سے کراس کر چکے ہیں، تو کیا اب وہ 100 روپے دے گا، کیا کرے گا؟ تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز مثلی ہو، مثلی سے مراد جس جیسی چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے.
ٹھیک ہے،
تو پیٹرول اگر 10 سال پہلے بھی تھا تو اب بھی پیٹرول مل رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
10 سال پہلے بھی گاڑی اس پہ چلتی تھی، اب بھی گاڑیاں اس پہ چل رہی ہیں.
ٹھیک،
تو 1 لیٹر اگر کسی کا چرایا تھا
جی
تو 1 لیٹر پیٹرول یہ اس کو ادا کرے گا.
ٹھیک،
اب بھلے اس کی قیمت کچھ بھی ہو گئی ہو.
صحیح.
اچھا روپے پیسے کسی کے چوری کیے تھے تو 50,000 روپے چوری کیے، 10,000 روپے چوری کیے، یا آج کل جیسے بسوں کا حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ٹارگیٹ کر کے کسی کی جیب سے پرس میں جو رقم تھی وہ نکلوا لیتے ہیں.
ٹھیک،
تو جتنی رقم کسی سے نکلوائی ہے
جی
غصب کی ہے اتنی ہی رقم دینا لازم ہوگا. اب 5 سال بعد اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے پیمنٹ قیمت کرنسی کی، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت اتنی کرنسی میں اتنا سونا تو اتنا آٹا دال چینی آ جاتا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں آتا
جی.
تو جتنا مال غصب کیا تھا اتنی ہی مقدار میں واپس کرنا لازم رہے گا، قیمت کے اتار چڑھاؤ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
میں سفر میں ہے تو وہ سفر کے دوران مسجد میں نماز کا ٹائم ہو جاتا تو وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟
سفر میں نماز،
سفر کی حالت میں بھی مردوں کی طرح عورتوں پر بھی نماز فرض ہے. مرد اور خواتین جو نمازی بھی ہیں نا، تو ان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ مرد حضرات تو سفر میں کچھ کوتاہی کر جاتے ہیں، عورتیں ان کے مقابلے میں زیادہ یہ ایسی محسوس کی گئی ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں رستے میں.
بعض اوقات جو گھر کے جو افراد ہوتے ہیں مرد حضرات ہوتے ہیں، بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. آپ جو فرما رہے ہیں پورا سوال کا جواب ایک ساتھ ہی آ جائے گا، اس لیے اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی مسجد وغیرہ آئی تو اب جو ہے وہ گاڑی سائڈ میں پارک کی اور مرد حضرات تو چلے گئے نماز پڑھنے، اور خواتین جو ہیں وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں وہ نماز نہیں پڑھ پا رہی، تو دونوں صورتوں میں کیا؟
ہاں دیکھیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں مردوں کی طرح عورتوں پر بھی نماز فرض ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک. اب جب سفر میں مرد حضرات جب نماز کے لیے گاڑی روکتے ہیں رکواتے ہیں
جی،
تو اپنی خواتین کو بھی نماز کا اہتمام کروائیں.
ٹھیک ہے،
اب یہ ہے کہ سفر میں خواتین کہاں نماز پڑھیں، تو بعض جگہوں پہ جیسے سفر جو ہم نے کیے ہیں تو ان سفروں میں اکثر پیٹرول پمپ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں مرد اور عورتوں کی نماز کی جگہیں کچھ الگ الگ بنائی بھی جاتی ہیں،
جو ایسی جگہ ہوتی ہے جو راستے کے مقامات ہیں،
تو وہاں پر اکثر اس طرح کی مساجد میں مردوں اور عورتوں کے پارٹیشن ہیں.
ٹھیک ہے،
تو بالکل خواتین کو نماز پڑھنی چاہیے. بالفرض اگر ایسا خواتین کا کوئی پارٹیشن نظر نہیں آ رہا
جی،
نماز تو فرض ہے،
اب بھی پڑھی
نماز تو فرض ہے.
ٹھیک،
تو ایسے موقع پہ جب سفر کے دوران مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں تو خواتین بھی نماز کے لیے اتریں. اب ان کو یہ کہ پردہ بھی رہے، اجنبی مردوں سے اپنے چہروں کو بھی چھپائیں. تو اس میں اس چیز کی رعایت ہے کہ خواتین چہرہ چھپا کے نماز پڑھ سکتی ہیں. تو اگر الگ پارٹیشن ہے تو وہیں پہ نماز پڑھیں, اور اگر الگ سے نماز کی کوئی جگہ خواتین کی نہیں بنائی گئی تو مردوں کی جو نماز کی جگہ ہے وہاں پر بھی وہ پڑھ سکتی ہیں. اور عام طور پہ جو سفر والی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر کوئی نمازی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اکثر ہی ہوتا ہے کہ چند ایک لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو خالی ہی ہوتی ہیں اکثر. تو ایسے موقع پہ خواتین کو بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور مختلف اگر جیسے چھوٹے سفر ہوتے ہیں, بعض اوقات شہر ہی میں سفر کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ مشورہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی جو ڈیوریشن ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ہی سفر کیا جائے, اور کوشش کی جائے کہ جس طرف آپ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا مقام, کوئی عزیز, کوئی دوست, کسی کا گھر ہو کہ جہاں پہ خواتین اگر لمبے 5 گھنٹے 7 گھنٹے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ ادا کر لیں.
اصل میں جس کا ذہن ہوگا نا
جی
مہروز بھائی, تو جی وہ یہ سب چیزوں کا اہتمام کر لے گا
جی,
کہ کس ٹائم شاپنگ کے لیے جانا ہے, کس ٹائم کہاں جانا ہے, اس سب چیزوں میں
مینج کر ہی لیں گے.
بالکل مینج کر لیں گے.
ٹھیک ہے جی, جواب آ گیا ہمارے پاس, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, اگر کسی آدمی نے کسی کی تھوڑی سی رقم جو ہے کسی طرح اپنے پاس رکھ لی اور جس کی رکھی گئی ہے اس کو اس کا علم بھی نہیں ہے, اب یہ شرمندہ ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ اب اسے پیسے واپس کرتے ہوئے شرما رہا ہے, تو کیا ایسی صورت میں اس کی توبہ ہو جائے گی یا وہ پیسے اسے جا کر واپس کرنے ہوں گے؟
ٹھیک ہے جی, میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں. مفتی صاحب اگر کوئی ایسی خدا نخواستہ کنڈیشن ہے کہ واضح طور پر پتہ ہے کہ ناجائز طور پر دوائیں, اچھا مارکیٹ میں ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے, کاروباری دنیا میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی رقم آ گئی, اب وہ حساب چل رہا ہے, کھاتہ چل رہا ہے, تو وہ چیک نہیں کر سکے, مسنگ ہو گئی ہے, لیکن کبھی کبھی وہ پکڑ میں آ جاتی ہے کہ جی یہ رقم تو اضافی آئی ہوئی ہے
جی.
تو اب اس بیچارے کی تو غلطی ہے نہیں, یوں کہ اس نے تو اپنے طور پہ کوشش کی تھی لیکن انسان ہو گئی, غلطی ہو گئی ہے اس طرح کی, تو ایک تو اس کا کیا حکم ہوگا, دوسرا یہ کہ جس کی رقم ناجائز طور پر دبائی ہے چاہے وہ چوری کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو, تو اب اس کو بتا کے دینی ہوگی کہ جی یہ چوری کر لی تھی میں نے چھپا لی تھی, میں نے دبا لی تھی, یہ رقم آپ اپنی واپس لے لیں, یا کسی بھی طریقے سے اس کو ہم پہنچا دیں.
دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی سے باقاعدہ چھینی ہے,
ٹھیک ہے,
چھیننے والے کا چہرہ بھی معلوم ہے کہ اس نے چھینی ہے اور سب پتا ہے, تو یہ اس آدمی نے جہاں مال تلف کیا ہے نا وہیں قلبی طور پہ تکلیف بھی پہنچائی ہے,
رنج بھی دیا.
اچھا اب یہ جتنا چھینا جھپٹی کا جتنا معاملہ سنگین ہوگا ٹھیک ہے اتنی تکلیف زیادہ ہوگی, تو اب صرف پیسے دینے سے یعنی مالی اعتبار سے تو بری ذمہ ہو گیا
ٹھیک ہے,
لیکن جو قلبی احساسات مجروح ہوئے, جو تکلیف پہنچائی, جسمانی تکلیف پہنچائی, اس کا حساب کتاب تو ابھی پیسوں کی ادائیگی سے تو نہیں ہوا.
صحیح.
تو اس لیے جس نے جتنی زیادتی کی ہے
جی
مالی زیادتی کی ہے تو مال ادا کر کے, زبانی طور پہ زیادتی کی ہے, ہاتھا پائی کے ذریعے زیادتی کی ہے, تو ہر زاویے سے تلافی کی صورت بنانی پڑے گی, کہیں مالی تلافی ہوگی, کہیں پر معافی, تو یہ دونوں صورتیں کرنی ہوں گی. اب ان کا جیسے سوال ہے کہ اب وہ شرمندہ ہے, اس کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے,
سامنے
والے کو پتہ نہیں ہے, اس کو پتہ ہے, تو دیکھیں ایسی صورت میں تاوان سے بری ذمہ جو اس کے اوپر لازم ہوا ہے مال کی ادائیگی کرنا, اس سے بری ذمہ کی صورت ہونے کی صورت یہ ہے کہ یہ کسی بھی طور پر اس رقم کو اس مال کو اس تک پہنچا دیں, اس کے قبضے میں پہنچا دیں,
ٹھیک ہے, چاہے تحفہ کی کر دیں
کسی بھی طریقے سے, مطلب یہ پہنچا دے.
صحیح.
تو اب اس طرح پہنچانے سے یہ مالی اعتبار سے تو بری ذمہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب یہ ہے کہ جو اس کے تکلیف ہوئی مال گم ہونے کی وجہ سے, چوری ہونے کی وجہ سے, تو اس معاملے میں اگر پتہ ہے کہ اس نے تکلیف پہنچائی تھی مجھے, ٹھیک ہے, تو پھر معافی بھی مانگنی پڑے گی تکلیف پہنچانے والے کو. معلوم نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ توبہ استغفار کرتے رہے اپنے لیے بھی اور اس کے حق میں بھی, لیکن جو مالی نقصان پہنچایا ہے وہ مالی نقصان کی تلافی یا تو جا کر دے,
ٹھیک ہے,
یا پھر جیسے لوگوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو ان اکاؤنٹ میں رقم پہنچا دے, کسی بھی طریقے سے لفافے کے ذریعے رقم اس تک پہنچا دے, بغیر پہنچائے بری ذمہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے.
ون ویلنگ کرنے والا ایکسیڈنٹ میں انتقال کر جائے تو کیا یہ خودکشی کی موت مرا اور کیا اس کو خودکشی والا گناہ بھی ملے گا؟
ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کی حفاظت کرے اور ہمیں ہر اس کام سے بچائے کہ جس سے خود گویا کہ جو ہے ہم اپنے آپ کو ایک مصیبت پہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. جواب تو مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے. جی
دیکھیں، ایک ہوتا ہے خودکشی. خودکشی کے اندر باقاعدہ آدمی کا قصد ہوتا ہے
مرنے
کہ میں اب دریا میں نہر میں کود رہا ہوں، یا آگ سے اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا رہا ہے، یا چھری پستول کسی بھی طریقے سے اس کا قصد ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی جان لے رہا ہوں.
ٹھیک ہے، جان لینے ہی کا وہ
جان لینے کا کوئی ذریعہ وہ اپنائے گا تو یہ خودکشی. اور اس پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ اگر احادیث کریمہ کا خلاصہ ہے کہ جو پہاڑ سے کود کر مرا، کوئی آگ کے ذریعے مرا، کسی نے اپنے آپ کو کسی اسلحے کے ذریعے سے مارا، تو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ یعنی ایک طویل عرصے تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح کی اذیتیں پہنچاتا رہے گا، لیکن مرے گا نہیں. دنیا میں تو اس تکلیف کو پہنچانے کا نتیجہ نکلا کہ مر گیا، لیکن جان چھٹی نہیں بلکہ جان اور پھنس گئی. اب بڑے طویل عرصے تک اس کے لیے عذاب کا سلسلہ رہے گا. رہا تو سوال ون ویلنگ کرنے والوں کا، تو ان میں سے کسی کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اب ون ویلنگ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خودکشی کے رستے پہ چلا رہا ہوں اور بس میں آج آخری دن ہے میرا، بس جا کے میں نے ٹھک جانا ہے فٹ پاتھ سے یا کسی ٹرولر سے، یہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا. خود اعتمادی اپنے اوپر، کانفیڈینس، اوور کانفیڈینس اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہوگا ہی.
جی،
یعنی بھرے ٹریفک میں میں رکشے ٹیکسی ہو سب سے لڑتا ہوا نکل جاؤں گا، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں بھی نکل جاؤں گا، تو اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی کانفیڈینس ہوتا ہے اور گویا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. اور
مفتی صاحب جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ یار تم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں بھائی اپنے کو کچھ نہیں ہونے والا، اور یا پھر یوں کہتے ہیں کہ زندگی اور موت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب حکم ہوگا تو پھر آ ہی جائے گی، تو ہم احتیاط کس بات کی کریں.
یہ جملہ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن میں وہ خاص کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ون ویلنگ کرنے والے جو نا وہ خودکشی کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے،
ہاں ان یہ ضرور ہے کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قرآن پاک کے اندر ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو.
ٹھیک،
تو یہ والا جو انداز ہے نا ون ویلنگ کا، اور اس میں خطرناک لیول سے جو گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، اکثر اس طرح کے حادثے میں ان کی اموات واقع ہوتی ہیں کہ چہرے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، جسم کے پرخ سے بس اوقات اڑ جاتے ہیں، تو یہ یعنی قابل رحم ان کی صورت ہو رہی ہوتی ہے، اور بس اوقات ان کے اس موت پہ لوگوں کو ترس بھی نہیں آ رہا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا یہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی. تو یہ خودکشی والا جو گناہ ہے نا وہ اس میں تو قصد ہوتا ہے، یہاں پہ وہ خودکشی کا ارادہ نہیں ہوتا. لیکن ایک حکم قرآن کی ضرور خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. تو یہ ون ویلنگ والا جو انداز ہے یہ بالکل ہلاکت میں پڑنے کے بالکل قریب قریب صورت ہوتی ہے کہ آدمی بچ گیا تو بچ گیا، نہیں بچا تو بڑے سنگین اور آفت میں مبتلا.
اس طریقے کے جو واقعات ہوتے ہیں، ون ویلنگ ہو گئی یا کوئی ایسا ہوا بعض اوقات کہ کوئی ایسی حرکت کر رہا تھا، خود ہی کر رہا تھا اور بےچارا اس کا شکار ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں یا انتقال ہی ہو گیا، تو بعض لوگ اس پہ نا بڑا مطلب کیا کہوں گے، کیسا تبصرہ کر رہے ہوتے کہ اچھا ہی ہوا، جو آپ نے بھی فرمایا اچھا ہوا بھائی خس کم جہاں پاک، تو ان کا کیا حکم ہوگا کہنے والوں کا؟
دیکھیں یہ ہے کہ اس طرح کے کامنٹ آ رہے ہوتے ہیں مختلف. اب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کے گیا،
جی
ٹھیک ہے، تو اس کی زبان سے کوئی دعائیہ کلمات عمومی اعتبار سے نہیں نکلیں گے، وہ یہ کہے گا اچھا ہوا.
جی
بالکل، میرے قریب سے اس انداز سے گیا تھا کہ میں گھبرا گیا،
میں خطرے میں آ گیا تھا، میری فیملی خطرے میں آ گئی تھی.
تو اچھا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں قابل رحم، ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، اور اکثر لوگوں کو سمجھانے سے ان کی سمجھ میں آ بھی جاتا ہے. مسلمان ہیں اور قرآن پاک میں ہے کہ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب سمجھانے والے کے انداز پر ہے، تو سمجھایا جائے تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ایک جذبہ جو نا جنون والی کیفیت ہوتی ہے، کچھ شعور کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنے اعتبار سے سب سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں لیکن شعور کی کمی ہوتی ہے، ان کو اپنا اپنے پیچھے ماں باپ بوڑھے
جی
ان کا احساس نہیں ہوتا. یہ اکثر جو نا آپ نے دیکھا ہوگا یہ غیر شادی شدہ طبقہ ہی اس طرح کے کاموں
میں ٹینیجر ہوتے ہیں, بالکل ینگ ہوتے ہیں زیادہ تر.
شادی شدہ ہوگا نا اس کو تھوڑا سا بیوی کا احساس ہوگا, اور بچے ہیں تو ان بچوں کے چہرے اس کو روک لیں گے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے. تو یہ اکثر
پروگرام کی نوعیت ہمارے دارالافتاء کی ہے, نہیں تو اس پہ کیا کیا کمنٹس آتے ہیں اس پہ بھی بات ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال مفتی صاحب نے شرعی رہنمائی عطا فرمائی ہے, لیکن میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا اگر میرے نوجوان اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں, ٹین ایجرز دیکھ رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے رائڈر ہیں, آپ بہت اچھے ریسر ہیں, بہت اچھی ریس کر لیتے ہیں, اور آپ گاڑی کو زوم ہوں ہوں سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن جو مفتی صاحب نے بات کہی میں بھی اسی طرح توجہ دلاؤں گا. آپ کی ایک فیملی ہے, والدین نے بڑی کوششیں کر کے, چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں, چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے بے پڑھے ہوں, والدین نے آپ کو ایسے بڑا نہیں کیا. جب آپ کی گود میں آپ کے بچے کھیلیں گے اللہ نے چاہا, تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک مالی جو ہوتا ہے, جو پودا اگاتا ہے, ایک بیج بوتا ہے اور اس میں سے کونپلے نکلتی ہیں, پھر وہ توانا ہوتا ہے, تو جس وقت توانا ہوتا ہے اگر اسے پھل دینے سے پہلے کوئی کاٹنے لگ جائے, کلہاڑیاں چلانے لگ جائے, تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ یقین جانیں آپ کی ذرا سی تفریح, ذرا سا چیلنج, ذرا سا ڈیئر جو ہوتی ہے آپ کی چیلنجنگ, یہ آپ کے گھر والوں کو تا حیات مشکل میں ڈال دیتی ہے, ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. بلکہ اردو محاورے کی زبان میں اگر ہم کہیں تو گھر کے بعض افراد بالخصوص والدین جو ہیں جیتے جی مر جاتے ہیں, یعنی چلتی پھرتی لاشیں بن جاتے ہیں. مفتی صاحب نوجوان اس طریقے کے حادثات میں
اس میں اگر جیسے ریڑھ کی ہڈی پہ کچھ ہوتا ہے نا
جی
تو وہ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو گیا.
انتقال نہیں بھی ہوا تو ایسی مفلوجی ہو گئی کہ بجائے والدین کا سہارا بنتے, بجائے گھر والوں کا سہارا بنتے, آپ مفلوج ہو گئے. اللہ عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. دارالافتاء اہل سنت ہے, اس میں تو شرعی رہنمائی ہی فراہم کی جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے سلسلے کا پیٹرن ایسا ہے. لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں بڑے دل دکھا دینے والے ہوتے ہیں, اندر سے روح کانپ جاتی ہے. ہم خود بھی اس ایج گروپ سے گزرے ہیں, آج ہمارے چھوٹے اس ایج گروپ سے گزر رہے ہیں, اور جو بھی مسلمان ہیں, جو بھی عاشق رسول ہے, تو خیر خواہی تو ہے نا اس کی, تو آپ ان چیزوں سے بچی, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے کچھ تحریری سوالات بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. اسلامی بہن ہیں اٹک سے, اور وہ سوال کر رہی ہیں کہ ان کے گھر کے جو مرد ہیں بھائی یا شوہر وغیرہ, وہ گاڑی چلاتے ہیں, تو گاڑی میں جو ہے کوئی کسٹمر بیٹھا ہے اور کوئی کھانے کی چیز چھوڑ گیا ہے, تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ اس بندے کا تو کچھ پتہ نہیں, پسنجر تھا وہ مارکیٹ میں یا کہیں پہ اتر گیا ہے, اس کا مقام پتہ نہیں, یا چلے مقام پتہ ہے کسی جگہ پہ وہ اترا ہے لیکن پرٹیکولر نہیں پتہ کہاں گیا, اب کیا کیا جائے؟
اس طرح کی چیزیں لقطے کے حکم میں ہوتی ہیں. جیسے کسی نے پھل فروٹ خریدے
جی
اور اٹھانا بھول گیا, وہ رکشے میں رہ گیا یا کار یا ٹیکسی کے اندر رہ گیا اور وہ چلا گیا
جی,
اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ مال وہ لقطہ ہے
جی,
مالک تک اگر پہنچنے کی صورتیں ممکن ہیں, جیسے بعض سروسز ہمارے یہاں پہ چل رہی ہیں
جی,
جس میں باقاعدہ جو رائڈر ہے اس کا بھی, جو سوار ہے اس کا
کانٹیکٹ نام بھی آ رہا ہوتا ہے, گاڑی کا
آ رہا ہوتا ہے, تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ٹائم میں ایک مال چھوڑ کے چلا گیا, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جہاں پہ یہ سہولت موجود ہے تو وہاں تو بالکل ان کو وہ پھل فروٹ جو بھی قیمتی چیز وہ چھوڑ کے گیا ہے اس سے رابطہ کر کے وہاں پہنچانا ہوگا, یہ کافی آسان ہے. لیکن جو نارمل رکشے ٹیکسی والے ہیں ان کے ہاں شاید ایسی سہولتیں نہیں ہوتی, تو اگر کوئی جان پہچان والی کوئی سواری تھی تو وہاں تک پہنچانا ہوگا, اور اگر بالکل ان نون آدمی تھا جس تک رسائی نہیں ہے تو وہ مال لکتا ہے. اب اس مال کو یہ کسی غریب مستحق مسلمان پہ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کا مالک کبھی ملا تو میں اس کو بتا دوں گا, اگر وہ مجھ سے مال طلب کرے گا تو دے دوں گا, معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, اور جو بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے آپ کا ذرا سا جو کام ہوتا ہے نا ساری زندگی کے لیے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی جو ایک شخصی تاثر ہوتا ہے وہ قائم کر جاتا ہے. مصعب ایک دفعہ مجھے تجربہ, میں نے ٹیکسی میں سفر کیا اور میں اپنا ہینڈ کا چیز جو تھا, رومال جو تھا ہاتھ کا, وہ ٹیکسی میں بھول گیا. اچھا رومال تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, 50-100 روپے کی چیز ہے وہ, تو مجھے دھیان بھی نہیں رہا کہ اب کیسے لیا جائے اور کیا کیا جائے, مجھے یاد بھی نہیں رہا. لیکن بھارت وہ جب بیٹھا تھا تو سفر تھوڑا طویل تھا, تو یہ تاثر چلا گیا تھا ان پہ کہ میں کس ادارے سے وابستہ ہوں, کہاں جاب کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے ہمارے ادارے کے ایک فرد تھے, ان کے دوست, تو ان سے رابطہ کیا کہ اس طریقے کے صاحب تھے, وہ یہاں سے وہاں گئے تھے اور ان کا رومال انہوں نے بھجوایا مجھے, اور وہ مجھے واپس پہنچا, تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی تھی. تو بہرحال چیزیں مل جائیں, کسی کو پہنچا دی جائیں, تو یہ ساری زندگی کے لیے اچھا تاثر ہوتا ہے. اور اگر آپ مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں, تو ایک دینی طور پر بھی ایک اچھا تاثر قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی چیزوں کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اپنی چیزوں کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سوال ہے کہ مہر عورت کو دینا کیا ہے, حکم کیا ہے شریعت میں اس کا, اور اگر کوئی عورت طلب کرے مرد نہ دے بلکہ گھر والے زبردستی معاف کروانا چاہیں تو کیا حکم ہوگا. اور میں ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے سوالات ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں تمام ہی سوالات کو شامل سلسلہ کیا جائے, لیکن بہرحال کیونکہ ہمارا ایک مدنی چینل فیملی چینل ہے تو بہت سارے سوالات ایسے بھی آ جاتے ہیں, بعض سوالات کہ جو ہم آن ایئر یوں شامل نہیں کر سکتے. یقیناً اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اور جواب موجود ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو انڈیویجولی دارالفتا اہل سنت کے فون نمبر پہ رابطہ کرنا پڑے گا یا دارالفتا اہل سنت آنا پڑے گا یا تحریری طور پر اپنا یعنی سوال جمع کرانا پڑے گا تو آپ کو جواب مل جائے گا. جی
مہر عورت کا حق ہے
جی
اور شوہر کے اوپر لازم ہے.
ٹھیک
اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ آپ اگر ایک کلو دودھ لیتے ہیں تو دودھ لینے کے بعد پھر آپ کے اوپر اس کی قیمت دینا لازم ہوتی ہے.
ٹھیک ہے
اب آپ دکاندار کے پیچھے لگ جائیں کہ بھائی وہ معاف کر دو یار دودھ جو میں نے استعمال کیا, آٹا دال چینی لی, آپ اس سے کہتے ہیں معاف کر دو, تو یہ مروت کے انتہائی خلاف ہے.
ٹھیک ہے
صاحب حق کو حق حاصل ہے کہ معاف کرے یا نہ کرے. تو جب نکاح ہوا تو نکاح میں عورت کا حق شریعت مطہرہ نے مہر کی صورت میں شوہر پہ لازم کیا ہے, جہاں نان نفقہ وغیرہ لازم ہے وہیں مہر بھی لازم ہے.
ٹھیک
تو اب شوہر کا عورت سے معاف کروانا
جی
پیچھے پڑ جانا
جی
نہ معاف کرنے کی صورت میں رشتے میں کشیدگی پیدا کر دینا اور عورت کو ٹارچر کرنا, ذہنی سکون اس کا برباد کر دینا, یعنی مہر معاف کرا لیا تو بہت بڑے انہوں نے مطلب ایک پہاڑ سر کر لیا, خوش ہو جاتے ہیں کہ مہر معاف ہو گیا, ایک بلا ٹل گئی. تو یہ مرد کے لیے اس طرح کرنا مکروہ ہے, منع ہے, شریعت کو ناپسند ہے. مہر عورت کا حق ہے, خوش دلی کے ساتھ مردوں کو چاہیے کہ یہ مہر ادا کریں. ہاں اگر عورت شوہر کی طرف سے ملنے والے مہر کی رقم کو قبضے میں لیتی ہے اور مہر کی رقم خوش دلی کے ساتھ پھر اپنے شوہر کو دے دیتی ہے, گفٹ کر دیتی ہے, ہبہ کر دیتی ہے, تو یہ بلا شبہ جائز ہے. اب اس مہر کی رقم جو عورت کی طرف سے واپسی مل گئی اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن مرد کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ عورت کا یہ حق ادا کرے. اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ بس اوقات مہر ہوتا ہے مہر معجل
جی
یعنی جو رخصتی کے وقت دیا جاتا ہے,
فوری
دیا جا رہا ہوتا ہے, تو کہیں کہیں خاندانوں میں ایسا ہے کہ وہ مہر اتنا زیادہ نہیں ہوتا, وہ 5-10-15 ہزار کے لیمٹ میں ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ دے دیا جاتا ہے.
جی
بس اوقات 50,000-1,00,000 اتنا مہر ہوتا ہے اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دیتے رہیں گے.
جی
اب وہ کیا دیتے رہیں گے, پھر وہ پوری پوری لائفیں گزر جاتی ہیں نہیں دے پاتے. تو اب یاد رہے عورت کا حق مہر اس عورت کا حق ہے, اگر شوہر نے جیتے جی نہیں دیا تو یہ شوہر کے اوپر ایک قرض کی صورت رہ جاتی ہے.
ٹھیک
انتقال کے بعد بھی شوہر مہر سے بری ذمہ نہیں ہوا, اب اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تجیز و تکفین کے سنت کے مطابق اخراجات ادا کرنے کے بعد شوہر کا یعنی مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے گا. اس قرض میں جہاں دیگر لوگوں سے اس کے مالک قرض اس کے بلازم تو وہ ادا کرنے ہوں گے, وہاں عورت کا مہر اگر ادا نہیں کیا تھا تو وہ بھی نکالا جائے گا.
ٹھیک ہے یعنی انتقال کے بعد بھی بہرحال دیا جائے.
اب معاملہ یہ ہے کہ جیتے جی شوہر نہیں دیتے, شوہر کے انتقال کے بعد تو پھر وہ اولاد کے اندر ہی حصے کے اندر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اماں کا مہر بھی گول کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ آدمی کو چاہیے کہ عورت کا خوش دلی کے ساتھ ادا کرے اور معاف کرانے میں عورت کے پیچھے نہ پڑے کہ معاف کرو گی تو پھر یہ ورنہ تو یوں, تو یہ جھگڑے والا صورت حال نہ کریں. اور مذاق مذاق میں بھی معافی کا ذہن نہ بنائیں.
ٹھیک ہے
کہ آہستہ آہستہ پھر عورت کے جذبات ہیں وہ معاف نہیں کرے گی تو پھر بس اوقات برا نہ لگے, برا لگے گا پھر آپ کے رشتے میں اثرات اس کے مضر اثرات پیدا ہوں گے.
ادا ہی کر دیں اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق اگر مہر رکھیں گے جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا تو آپ کو سہولت رہے گی, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو رشتے بنتے ہیں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جی رشتے کو قائم رکھنے کے لیے بعض جگہ پہ مہر بہت زیادہ باندھا جاتا ہے. بھارت شریعت نے اس میں اجازت تو دی ہے, اسے ایسا ہی ہے نا
اجازت تو ہے
جی.
لیکن یوں سمجھے نفسیاتی طور پہ اگر کسی آدمی کے نکاح کے وقت کہا جائے 5,00,000 مہر لکھیں
جی
تو آدمی یعنی شوہر اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ 10 لاکھ بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمومی اعتبار سے ایک بڑی رقم جو شوہر کے کمائی اور اس کے مالی استطاعت سے بہت زیادہ اوور ہوتی ہے، تو اس میں شوہر کے دل پہ بہرحال یہ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. لڑکی والوں کے حوالے سے جذبات شوہر کے کیا ہوتے ہیں وہ تو شوہر ہی بتائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہے
جی،
کہ یعنی طلاق نہیں دے گا یہ
جی.
تو دیکھیں جس نے طلاق دینی ہے وہ مہر نہیں دیکھے گا
جی، اور بعض اوقات جو ہے وہ خود لڑکی کے گھر والے بیچارے جو ہیں وہ کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہم یہ ڈسکس تو کرنے نہیں بیٹھے اور پرٹیکولرلی، بلکہ جنرلائز کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے لڑکے کی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا پھر جو ہے مہر بھی معاف کر دیتے کہ جی مہر بھی معاف کیا جہیز بھی معاف کیا بس تم چھوڑ دو، اللہ عافیت عطا فرمائے، گھروں کو بسانے کا ذہن بھی عطا فرمائے، میاں بیوی کو بھی ایک ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گھر کے دونوں لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی ان کو بھی مل جل کر ان کو چلانے کی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کال شامل کریں گے. ایک سوال میں تحریری اور لے لوں، بہت ضروری ہے، اصل میں تحریری سوالات سامنے آ رہے ہیں تو مجھ سے ایک سوال آیا اور میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین ابھی تک جو سوال آئے اس میں سب سے اہم ہے. میں تھوڑا سا ترمیم کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں نومینیٹ کر دی ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہم پرٹیکولرلی چیزوں کے اور کمیونٹیز کے نام نہیں لے سکتے. اس سے بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، بیماری ہی کہوں گا میں، سائلم محترم اگر سن رہے تو ناراض بھی نہیں ہوئی ہے، بیماری ہے. تو وہ بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف کمیونٹیز کے پاس، مختلف طبقات کے پاس، مختلف افراد کے پاس جاتے ہیں، چاہے ان کا عقیدہ کچھ ہو، چاہے اعمال کچھ ہوں، چاہے ان کے نظریات کچھ ہوں، ان کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم سنتے سکتی ہیں کرتے اپنی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بسوسے آنے لگتے ہیں. یہ ایک سوال ہے جو میرے پاس موجود ہے، یہاں پہ تحریری ایک صاحب نے کیا ہے، تو اس کو رہنمائی فرمائے کہ ابھی جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں اس کا رد کیسے کیا جائے، اس کو کیسے ٹالا جائے اور یہ پیدا ہونے کا سبب کیا ہے.
دیکھیں یہ کوئی بھی آدمی اگر کوئی چیز مارکیٹ میں خریدنے جاتا ہے نا
جی،
تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی لے لو اٹھاتے رہو
جی،
جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے آدمی وہی لیتا ہے، اور اس کو بھی چھان بین کر اچھی طریقے سے، کیونکہ پیسے دے رہا ہوتا ہے
جی،
تو ایک ایک چیز کو ٹال مٹول کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے حالیہ گزشتہ دنوں ٹماٹر کچھ مہنگے ہو گئے تھے
جی،
اب کچھ کمی کی طرف آ گئے، تو لوگ بڑے مطلب دیکھ دیکھ کے لے رہے تھے
جی،
وہ ایک ایک دانہ بھی بڑا قیمتی تھا نا
جی.
تو اب اس یعنی اس طرح کی چیزوں میں ہم اتنا احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو
ٹھیک ہے.
اچھا اب ہم جا رہے ہیں کسی ایسے شخص کے پاس جس کے عقیدے میں خرابی ہے، ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں کہ جس کی بری صحبت کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی خراب ہو سکتے ہیں، وہ اپنی طرف ہمیں کھینچ لے گا اور ہم بھی اس جیسے برے عمل کرنے والے بن جائیں گے. تو یاد رکھیں جس طرح آگ کے قریب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آگ اس کے کپڑوں پہ نہ بھی لگے لیکن اس کے چہرے پہ تپش آئے گی
جی.
بدبودار جگہ پہ آدمی کھڑا ہے گزر رہا ہے تو گندگی اڑ کے اس کے کپڑوں پہ نہ بھی لگے لیکن اس کے مضر اثرات کچھ دیر تک اس کے دل و دماغ میں رہیں گے
جی.
تو اسی طریقے سے اگر ہم اچھے برے سب کے ساتھ ہم یہ کہیں گے ہم تو سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب کی سنیں گے کریں گے اپنی
جی.
تو دیکھیں اگر ایسا ہی ہوتا نا کہ جس آدمی کو جو کرنا ہوتا اپنی مرضی کے مطابق یہ لائف گزارنی ہوتی تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے
ٹھیک.
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگ جن اقوام کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا تو دیکھا جائے تو وہ بھی بڑے عقل مند لوگ ہوتے تھے
ٹھیک ہے.
وہ اپنی عقل کی وجہ سے بہت سارے نظریات انہوں نے گھڑے ہوئے ہوتے تھے لیکن وہ نظریات اللہ تبارک و تعالی کے بیان کردہ احکامات کے خلاف ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی کفر میں مبتلا ہوتا تھا، کوئی شرک میں مبتلا ہوتا تھا، کوئی بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا. تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ برے نظریے کو چھوڑ کے اچھے نظریے کی طرف، جو اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا طریقہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام جو طریقہ لے کر آئے ہیں اسی کو فالو کیا جائے گا
ٹھیک.
تو اب یہ جو سوچنا کہ ہم سب کی سنتے ہیں
جی
کریں گے اپنی، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ مختلف قسم کی باتیں سننے والا پھر عقل کل تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے، کیا اچھا ہے تو کیا برا ہے. تو ایسے معاملے میں اکثر جو وساوس کا شکار ہونے والا طبقہ ہے وہ وہی ہے, جس میجورٹی آپ کو ایسی ملے گی کہ جو سب کی سنتی ہے اور پھر دل میں وسوسے جنم لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ کما حقہ جواب نہیں مل پا رہا ہوتا اور کسی سے عالم دین سے باقاعدہ اس کی اصلاح کی طرف جانے کا ذہن بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی سوچ یہ بنی ہے کہ میں اپنے حساب سے چلوں گا, میں نے اپنی لائف کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے, میں نے بھی قرآن پڑھا ہے, میں نے بھی حدیثیں جو مجھے یاد ہیں
اپنے زوم میں یہی سمجھ
رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی مطلب کچھ ہوں. اگر آپ کچھ بیان کر رہے ہیں تو بھائی میری بھی ایک لائف ہے, میں بھی 50-55 سال کا ہو چکا ہوں, تو میں نے بھی تو بہت کچھ پڑھا ہے, بہت کچھ تجربات حاصل کیے ہیں, میں بھی اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہوں. تو ایسے طبقے, ایسی سوچ والے نظر جو افراد ہیں وہ اکثر کہیں نہ کہیں وہ بہت سارے بنیادی احکامات میں وساوس کے شکار ہو جاتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے, اپنے آپ کو ہم عقل کل نہ سمجھیں, دین سیکھنے سے آتا ہے, کوئی بھی کام بغیر سیکھے اس کا کوئی بھی ماہر خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا, وہ سیکھتے سیکھتے اپنے سے بڑے سے سیکھتے سیکھتے اور اچھے ہنر مند اور ماہر استاد سے سیکھتے سیکھتے پھر کوئی ماہر استاد بنتا ہے. تو اسی طریقے سے دینی معاملات میں بھی ہر ایرے گیرے کے پاس جا کر سننا سمجھنا اور اپنے حساب سے اس کو لینا, تو یہ بالکل گمراہی کی طرف آدمی کو لے جانے والی چیز ہے. علماء اہل سنت کے پاس رجوع کریں, دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اگر کسی کو اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے کی وجہ سے کچھ معاملات میں وساوس ہیں, کچھ احکامات میں مطلب وہ عجیب سے وساوس آ رہے ہیں, تو ان کو چاہیے دارالافتاء اہل سنت تشریف لائیں, جو آپ کے سوالات ہیں ان کو پیش کریں, جو وساوس ہیں ان کو پیش کریں. انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کے جو بھی معاملات ہیں, جو آپ کی قلبی جو تسکین آپ کو حاصل نہیں ہو رہی, تو انشاءاللہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اس پہ آپ عمل کریں, اہل علم سے پوچھیں, اگر نہیں جانتے تو انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون بھی حاصل ہوگا اور وساوس شیطان انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یکسر ختم ہو جائیں گے.
سبحان اللہ, مفتی صاحب نے کافی بریف جواب ارشاد فرمایا, بس دو جملے عرض کروں گا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری آپ کی کالز ہیں اور ظاہر سی بات ہے کالز سوالات ہیں, تو وہ سوالات بھی شامل کرتے ہیں مفتی صاحب سے. مختصر یعنی پورے ہی جواب لیں گے لیکن تھوڑے مختصر جواب لیں گے. دو جملے اس سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اچھی صحبت کو اختیار کریں جو مفتی صاحب نے کہا, اور ایک عوامی سطح پہ اگر میں عرض کروں تو مسجد گھر گھر, دعوت اسلامی کا مدنی جو ماحول ہے اس سے وابستہ ہوں, دعوت اسلامی سے وابستہ کسی اسلامی بھائی سے دوستی کر لیجئے, کسی ذمہ دار سے دوستی کر لیجئے. آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں جو دعوت اسلامی کا جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد, زیادہ تر جگہوں پہ بعض جگہ پہ عشاء کی نماز کے بعد, تو اس اجتماع میں شرکت کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اور امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور اس کا علاج, تو یہ آپ ہارڈ کاپی بھی مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور اپلیکیشن سے اس کی سافٹ ویئر کاپی پی ڈی ایف کاپی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ میں توفیق عطا فرمائے, لگاتار آپ کی کالز دیں گے انشاءاللہ کچھ, اور 8-10 منٹ جو باقی ہیں ان میں آپ کے سوالات کے جوابات مزید لیتے ہیں مفتی صاحب سے. جی, تین کالز ایک ساتھ دے دیں ہمیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ایک مہینہ پہلے ہوا ہے. ہم پانچ بھائی ہیں, چار بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, تو والدہ جو ہے نا وہاں پر اکیلی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں یہاں پر بلا لیں. کیا ہم عدت کے دنوں میں انہیں یہاں پر بلا سکتے ہیں؟ اب وہ وہاں اکیلے رہ کر جو ہے نا اپنے آپ کو سوچ کے جو ہے نا ایک تکلیف میں رہ رہی ہیں, لہذا کیا ہم انہیں یہاں پر بلا سکتے ہیں؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر موبائل لوڈ پر کسی کا بھی لوڈ کوئی کروا رہا ہے اور موبائل از لوڈ میرے پاس آ جاتا ہے, کیا اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں؟ یعنی اس نے لوڈ کروایا اپنے نمبر پر, بھول کر بز لوڈ کرنے والا تھا اس نے اور میرے والا نمبر لکھ لیا, میرے پاس لوڈ آ گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کسے یہ لوڈ کروایا ہے, کیا وہ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں شری رام بھائی فرما رہے.
میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل کیونکہ سردیاں ہیں تو لوگ جو ہے نا مفلر استعمال کرتے ہیں جو کانوں پہ اور گردن کے لیے لپیٹ لیا جاتا ہے, تو پوچھنا یہ تھا حضور کہ نماز کے دوران بعض لوگ جو ہیں مفلر کو اس طرح لپیٹتے ہیں کہ اس میں ہونٹ اور ناک بھی چھپ جاتا ہے, تو دوران نماز کیا مفلر کو یا چادر اس انداز سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی. جی مجھ سے
پہلا سوال اللہ تبارک و تعالی ان کے والد ماجد کو مغفرت سے نوازے
جی
اور جو خطا ہوئی اللہ تعالی رحمت فرمائے بخشش فرمائے ان کی. اب ان کی والدہ محترمہ اکیلی ہیں اور یہ بیرون ملک ہیں. تو دیکھیں عورت کے لیے چاہے طلاق ہو یا شوہر کا انتقال ہو جائے وفات ہو تو اس میں عدت میں شوہر کے گھر میں ہی اس کو عدت پوری کرنا ہوتی ہے.
ایک بیٹے ان کے یہاں پر بھی ہیں.
ایک یہاں پر بھی ہیں تو ابھی صورت میں وہیں یعنی جہاں پہ شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھیں وہیں پر ان کو عدت کے ایام پورے کرنے ہوں گے. اب یہ ہے کہ چونکہ ایک صدمہ ہے اور جی. عورت کے لیے واقعتاً اس عمر میں مزید اور زیادہ چونکہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے محتاج بھی ہوتے ہیں تو انتقال ہونے کی وجہ سے جو ان کو صدمہ ہے اس میں بچوں کو ہی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ چھٹیاں لے کر اپنی والدہ کے پاس آ کر کچھ ان کا غم ہلکا کریں. والدہ کو اپنے پاس بلانے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک
یہ والدہ اپنے اسی گھر میں ہی عدت پوری کریں گی. دوسرا جو سوال تھا موبائل لوڈ
جی.
اس میں بس اوقات ایک آدھ نمبر کی مسنگ سے
جی.
بیلنس اس جگہ سے دوسری جگہ لوڈ ہو جاتا ہے
جی.
تو اس صورت میں بس اوقات جس نے بیلنس ڈلوایا ہوتا ہے اس تک نہیں پہنچا ہوتا وہ کمپلین جی. کرتا ہے تو شاید ریٹرن بھی ہو جاتا ہے
جی. کمپنی بھی ریٹرن کرتی ہے.
ہاں تو اگر ریٹرن ہونے کی کوئی صورت نہیں بنی
جی
تو اب ایسی صورت میں جب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس 50 روپے کا بیلنس 100 روپے کا بیلنس آ چکا ہے اور میں نے ڈلوایا ہی نہیں ہے اور
جی.
میرا کوئی اتنا کوئی قریبی ایسا دوست بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح ڈال دیں
جی.
تو پھر ایسی صورت میں یہ لکتے والی ایک صورت ہے.
ٹھیک
ہے اب یہ 50 روپے آئے گا اب اس کو واپس کرنا شاید کسٹمر کے لیے تو مشکل ہے کہ میں کہاں واپس کروں کس کے پاس پہنچاؤں. تو اب اس میں یہی ہے کہ یہ 50 روپے کا جو بیلنس آیا ہے اتنی رقم جتنے
جی.
بیلنس میں آتی ہے ڈیڈکٹ ہو کر تو اتنی رقم یہ کسی غریب مسلمان کو صدقہ کر دے.
ٹھیک
اس کے بعد پھر اس بیلنس کو یوز کر سکتا ہے.
مطلب سردیوں میں مفلر ہونٹ اور کان
سردیوں میں مفلر کے ذریعے اپنے ہونٹ اپنے کان کو ڈھانکنے میں تو مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے
لیکن جو ناک اور ہونٹوں کو جو نماز کی حالت میں ڈھانپنا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے.
ٹھیک اور مسلم خواتین تو خواتین کو بھی اجازت نہیں ہوگی.
خواتین کو بھی عمومی حالات میں چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے. خاص صورتوں میں جیسے وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ جس جگہ نماز پڑھنے میں اجنبی مرد ان کو دیکھیں گے تو پھر خواتین کو چہرہ چھپا کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ادروائز وہ نارمل اپنے گھروں میں پڑھ رہی ہیں پردے کی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر وہ چہرہ کھول کر ہی نماز پڑھیں گے.
ٹھیک ہے جی مزید 3 کال دیجیے. ہم
اگر ہول سیل میں مال بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو اس بات کا علم ہو کہ جس مال کا سودا ہو رہا ہے اس میں اچھا اور ناقص دو قسم کا مال ہے تو کیا جو شخص مال خرید رہا ہے وہ اپنے اس مال کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اچھا مال زیادہ داموں اور ناقص مال کم داموں آگے سیل کر سکتا ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پیسے پیسے دیتے ہیں وہ پیسہ ماں پہ وہ خرچ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ عمرہ کے لیے احرام باندھ دیا عمرہ مکمل کرے کہ اب دوبارہ جب عمرہ کریں گے تو یہ احرام کو دھونا پڑے گا.
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب ہول سیل کا کام مال خریدا اس میں ناقص بھی ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا بھی اب کیا کریں گے اس کو الگ الگ کر سکتا خریدا؟
خریدنے والے نے جب مال خریدا اس کے قبضے میں آ گیا یہ مالک ہے. اب یہ ان دونوں ورائٹیوں کو الگ الگ کر لیتا ہے اے بی سی جو بھی کیٹیگری بنتی ہے یہ بن جاتی ہیں. اب یہ اے کی قیمت کچھ اور رکھتا ہے بی اور سی کی الگ الگ قیمت ایک رکھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے اگلا سوال تھا کہ چھوٹے بچے کو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے عمومی طور پر ہمارے گھروں میں ہمارے رواج ہے اس کا کہ جب آتے ہیں تو کوئی تحفہ بالخصوص نقد رقم دی جاتی ہے اس کا والدین استعمال کر سکتے ہیں؟
نقد رقم دینے والے نے اگر صراحت کی ہے کہ بھائی یہ بچے کی ملک ہے
ٹھیک ہے
تو پھر وہ بچے ہی کی ملک ہوگی. اگر دینے والے نے اس طرح کی کوئی صراحت نہیں کی ہے
جی.
تو پھر یہ ہے کہ اگر لڑکے والوں کی طرف سے لڑکے کو شوہر کو ملی ہے باپ کو ملی ہے تو باپ کو ملنے والی رقم باپ کی ملک میں ہوگی عورت کو ملنے والی رقم عورت کی ملک میں ہوگی. اگر صراحت کر دی کہ یہ بچے ہی کی ہے
ٹھیک ہے
تو پھر بچے کی ملک قرار پائے گی
اور پھر وہ بچے
بچے کے اوپر بچے کی ضروریات میں اس رقم کو خرچ کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے ایک عمرہ کر لیا اب احرام کو دھونا ضروری ہو گیا نہیں؟
احرام کے لیے یا تو نیا ہونا یہ افضل ہے. نیا نہیں ہے تو پرانا ہے تو اس کو دھو لینا یہ افضل ہے. تو ایک دفعہ احرام کو یوز کر لینے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ پسینے کی بو آ جاتی ہے, کچھ میل لگ سکتا ہے, تو دوبارہ جب احرام باندھا جا رہا ہو تو بہتر یہ کہ اس کو دھو لیں.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کسی نے نہیں دھویا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, احرام اس کو استعمال میں لا سکتا ہے وہ.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. جی
میرا سوال کی بات یہ ہے کہ غیر محرم اور جو ہاتھ جاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کیا, یہ کرنا کیسا؟
درزی کو جب ہم کپڑا دیتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے, بعض اوقات بچتا بھی ہے بعض اوقات نہیں بھی بچتا, تو یہ درزی کے لیے رکھ لینا کیسا ہے؟ اور پھر اس کو اگر جیسے کہ بازار میں بھی کٹ پیس کی صورت میں آ جاتے ہیں ٹکڑے ہوتے ہیں مطلب ہے کہ اس کو, تو اس طرح درزی سے اس طرح کے کپڑے اٹھا کر بیچنا کیسا ہے؟
جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو فوتگی میں اکثر کچھ لوگ یا عورتوں میں زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے, آتی ہیں اور کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ, بیچ میں دوسرے الفاظ بھی شامل کرتے ہیں سرون و بخشی تو اللہ, اس قسم کے جو جملے بولے جاتے ہیں ان کے بارے میں مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیچ میں جو دوسرے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں مفتی صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے جی, اسے بھی نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا؟
غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, اور اسی طرح غیر محرم عورت کے سر پر بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے.
ٹھیک ہے, اس کا دوسرا سوال تھا ہمارا کہ درزی کو کپڑے دیا وہ بچ گیا ہے, اب وہ درزی رکھ لیتا ہے. اچھا, ایک سوال تو یہ, اسی میں دوسرا سوال ان کا یہ, اب جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں کٹ پیس بچ جاتے ہیں وہ خرید کے کوئی دکاندار آگے بیچے؟
دیکھیں, بچ جانے والی صورت تو ایک ہے, بسا اوقات ایسی قطرنیں بچ جاتی ہیں جو کسی طرح قابل استعمال نہیں ہوتی, اور کسٹمر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت بچا ہوگا رہنے دیں, لیکن اگر وہ وافر مقدار میں کپڑا بچا ہے ایک آدھ میٹر بڑا صاف پیس بچا ہے, تو درزی حضرات کو چاہیے کہ یہ کسٹمر کو جب سوٹ واپس کر رہے ہوتے ہیں اسی میں ساتھ میں وہ بھی تھیلی میں شاپر میں ڈال کر دے دیں.
ٹھیک
ٹھیک ہے, اب ایسے موقع پہ کسٹمر سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب آپ اس کو آدھا میٹر کپڑا دیں گے وہ واپسی لینا چاہے گا نہیں لینا چاہے گا, تو آپ کو اس کی عادت پتا چل جائے گی.
ٹھیک ہے,
کہ وہ اگر آپ کا مستقل کسٹمر ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہے گا بھائی رکھ لیا کرو.
ٹھیک ہے,
تو آپ کے لیے رکھنا بالکل بلا شبہ جائز ہوگا, اور اگر آپ نے بڑا پیس بچا لیا اور آپ لگتا ہے کہ اگر میں اس کو دوں گا وہ لے جائے گا
جی,
تو پھر آپ کو دینا ہوگا. تو اب اس میں یہ اصل میں کٹنگ کرنے کے جو ماسٹر ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے, کپڑے کو اس طرح کاٹیں گے تو ایک بڑا پیس بچ جائے گا, اور اس طرح کاٹیں گے تو وہ کترے نہیں بچیں گے, تو وہ بس اوقات بچا لیتے ہیں. تو اگر بچانے میں بڑا پیس نکلا ہے تو یہ کسٹمر کو دینا ہوگا. اب یہ روٹین کسٹمر کی آپ کو عادت پتہ چلے گی تو یہ جو نارمل روٹین کا کسٹمر ہے اس کے تو اس کی طرف سے تو آپ کو مطلع ہو جائیں گے کہ یہ واپسی نہیں لیتا, بھلے ہم نے آدھا ایک میٹر بھی اس کو دینا چاہا تو نہیں لے رہا, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہر کسٹمر ایسا نہیں ہوتا, بالخصوص شاید خواتین جو کسٹمر ہیں ان کے لیے تو آدھا میٹر بھی بہت ہوتا ہے, بچے یعنی مختلف پیس
چھوٹے سے
کٹ پیس کے ذریعے بچوں کے بہت سارے سوٹ بنا لیتی ہیں, تو خواتین شاید اس طرح کے کٹ پیس نہیں چھوڑیں گی, تو ایسے کسٹمر ہیں تو ان کو تو دینا ہوگا. اور جن کٹ پیس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ واپسی لے اگر ہم بتائیں گے تو واپسی لے گا, تو ایسے کٹ پیس چھپانا رکھ لینا یہ جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, اور پھر ان کی آگے بیچنا بھی اسی
آگے بیچنے کے احکام بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر چھوڑ جانے پر وہ راضی ہیں تو یہ بیچ سکے.
تو ہمارے یہاں جیسے عرف ہے کپڑے اگر خریدنے جائے تو میٹر سے بھی ملتے ہیں, اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جی یہ ایک سوٹ کا کپڑا ہے, ایک سوٹ کا کپڑا آپ نے دکاندار سے لیا, راو کپڑا لیا, کچا کپڑا لیا, اب وہ جب سلنے کے لیے دیتے تو ذہن میں کسٹمر کے یہی ہوتا ہے یہ سوٹ کا کپڑا ہے, اور عمومی طور پہ دیکھا یہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی کپڑے سلواتے ہی ہیں تو جانا آنا رہتا ہے. اس حوالے سے تنازع ہوتے ہوئے کم از کم جینٹس جو کپڑے سلتے ہیں اس میں نہیں دیکھا کہ کوئی تقاضا کر رہا ہو کہ بھائی میرے کپڑے میرا جو پیس بچا ہے وہ واپس دو, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا, چاہے چھوٹا پیس بچاؤ چاہے بڑا پیس بچاؤ؟
دیکھیں, اس میں اگر جہاں تنازع کی صورت بن رہی ہے نا تو وہ تنازع کی صورت اسی صورت میں بنے گی جب یعنی زیادہ مقدار میں کپڑا بچ رہا ہو بچ گیا ہو, تو وہاں بتانا چاہیے.
صحیح,
کیونکہ ان کو ایک بڑا پیس مل رہا ہے نا, اور یہ ایسا پیس ہوتا ہے بڑا کہ جو قیمتی ہوتا ہے اس کی ویلیو ہے, یہ دینا چاہیے. آگے یہ ذہن بنا لیں کہ وہ لے گا نہیں, تو آپ ایک دفعہ دیکھے تو دیکھیں, اگر اس نے لے لیا تو اس کے کام آ سکتا ہے, نہیں لیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے نہیں لینا.
ٹھیک, ٹھیک ہے. وہ سب آخری سوال جو تھا ہمارا,
جو فوتگی کے وقت کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے, اور ان کے سوال میں تھا کہ وہ کچھ مزید جملے دعائیہ اس میں ایڈ کرتے ہیں,
سلام میں بھی ملا دیتے نا, جیسے لوگ السلام علیکم کہا کسی کو تو کہتے ہیں وعلیکم السلام, جنت الحلال و دوزخ الحرام, کچھ اس قسم کے اپنے طور پہ ملا لیتے, اور بعض اوقات تو وہ باقی میں.
ٹھیک ہے, ایک ہے سلام کے کلمات کا حصہ بنا دینا,
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے جیسے بچوں کو کلمہ شریف حمد الہی وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں کلمہ شریف کا ورد بھی ہو رہا ہوتا ہے, کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد والے اشعار بھی ہوتے ہیں, دعائیہ کلمات بھی ہوتے ہیں. تو شاید ان کے سوال میں کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میت کے لیے وہ دعائے مغفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کلمے کا حصہ اس کو نہیں سمجھا جاتا. جیسے بہت ساری کلام ہیں حمد باری تعالیٰ کے جس میں کلمہ شریف کا تکرار بھی ہو رہا ہوتا ہے اور آگے پیچھے مزید کلمے بھی ہوتے ہیں, جملے ہوتے ہیں
ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ,
ہاں تو اس طرح کے بہت سارے کلمے
صلی اللہ لا الہ الا اللہ,
تو اس طرح کے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ یہ کلمے کا جز نہیں مانا جا رہا.
ٹھیک ہے,
وہ جو آپ نے سلام والی مثال دی نا اس میں بھی وہ باقاعدہ جنت حلال اور دوزخ حرام اور تیرے بچے میرے گناہ معاف, تو یہ جو آ رہا ہے وہ ایک غلط طریقہ ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یہ پرٹیکولر جیسے میں مفتی صاحب آپ کی جو بات سمجھ سکا کہ کہیں پہ اجازت ہوگی کہیں پہ نہیں ہوگی, دیکھا جائے گا کہ وہ کلمہ کیا ملایا جا رہا ہے,
حصہ اگر دیکھیں کلمے کا حصہ سمجھ کے پڑھا جائے.
ٹھیک,
لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک حصہ ہے.
ٹھیک ہے,
جس میں توحید باری تعالیٰ کا اقرار ہے.
ٹھیک,
اور محمد رسول اللہ جس میں رسالت مبارکہ کی مطلب گواہی اور اس کا اقرار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ ہمارے ایمان کے دو بنیادی یعنی نظریے ہیں, ان میں سے ایک کا بھی انکار وہ آدمی کو مسلمان نہیں ہونے دے گا, اگر تھا تو انکار کرنے سے وہ مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. تو کلمے کا حصہ بنا دینا اور چیز ہے.
ٹھیک,
ایک یہ ہے کہ کلمہ دعائیہ اشعار میں کلمے کا بھی تکرار ہو رہا ہے, تو ان کے سوال سے ایسا لگا تھا کہ جو ان کے پنجابی زبان کے شاید کچھ جملہ تھا تو اس کے اندر وہ دعائے مغفرت کی جا رہی ہے میت کے لیے, اور کلمہ شریف بھی پڑھا جا رہا ہے, تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک, جیسے لوری دیتے ہوئے جو ہے بعض اوقات اللہ اللہ کی تکرار کی جاتی ہے, کلمے کی تکرار کی جاتی ہے, تو وہاں پہ تو درست ہے. ٹھیک,
اسی طرح کا یہ جملہ لگ رہا تھا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. جی
میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لڑکا اپنے ساس کو بطور محرم اپنے ساتھ عمرے پر لے جا سکتا ہے؟
ٹھیک ہے جی, ساس کو عمرے پر لے کر جانا یعنی داماد جو ہے وہ محرم بنے گا نہیں بنے.
جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو داماد جو ہے نا اس کا بیوی کی ماں سے ایک محرم والا رشتہ قائم ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
داماد اپنی ساس کا محرم ہو جاتا ہے. تو اب یہ سفر کا جہاں تک معاملہ ہے تو ساس کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے, البتہ بعض صورت ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ شریعت مطہرہ کے کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ساس جوان ہے تو جوان ساس کے ساتھ داماد کا سفر کرنا وہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے, تو پھر وہ اس اعتبار سے ممانعت کے احکام ہوں گے. رہا معاملہ محرم ہونے کا, تو داماد اپنی ساس کے لیے محرم ہوتا ہے, اسی طرح بہو کے لیے سسر بھی محرم ہوتا ہے, جس طرح باپ محرم ہے اسی طرح سسر بھی نکاح کرنے کے بعد وہ محرم بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے, یعنی جبکہ وہ بہو بن چکی ہے اب یہ اس کا محرم بن گیا, والد کے طور
والد کی حیثیت میں آ گیا.
ٹھیک ہے, ہمارا
محرم ہو گیا. کبھی بھی کسی آدمی کا نکاح اپنی ساس سے نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے بہو کا نکاح اپنے سسر سے نہیں ہو سکتا, وہ محرم کے درجے میں آ گیا.
ٹھیک ہے جی, آپ نے سوالات کے جوابات ملاحظہ کیے, ہم نے کوشش کی کہ کثرت کے ساتھ جو ہے آپ کے سوالات لے لی جائیں, زیادہ سے زیادہ شرعی رہنمائی دی جائے, لیکن ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا, سلسلے کو ختم کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کے